الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی مختصر سی صورت میں نے تلاوت کی ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سال کے 12 مہینے، مہینے کے 30 دن اور اسی طریقے سے ہفتے کے 7 دن سارے اللہ رب العزت کے پیدا کردہ ہیں. البتہ اللہ رب العزت نے بعض ایام کو بعض ایام پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، ان کے فضائل بیان فرمائے ہیں. اسی طریقے سے بعض مہینے بعض مہینوں پر فوقیت رکھتے ہیں اور ان مہینوں میں جو ایام ہیں وہ دوسرے ایام پر فضیلت رکھتے ہیں. ذیقعد کا مہینہ تقریباً قریب الاختتام ہے، ایک دو دن باقی ہیں اس کے، اور اس کے بعد ذوالحج کا مہینہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت سے اعتبار سے یہ ماہ ذوالحجہ ہمارے لیے خیر و برکت کا مہینہ ہے، بے شمار فضائل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیان فرمائے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو عشرہ ذوالحجہ ہے، اس میں پھر ذکر و اذکار کی بڑی فضیلت ہے، اعمال صالحہ کی فضیلت ہے، روزے رکھنے کی فضیلت ہے، رات کو جاگنے کی فضیلت ہے. اسی طریقے سے اس میں حج ہم کرتے ہیں، 8 تاریخ سے جو شروع ہوتا ہے یوم الترویہ، پھر یوم عرفہ، پھر یوم النحر، تو یہ سارے ایام سمجھ لیجئے کہ یہ عشرہ ذوالحجہ میں آ جاتے ہیں. اس اعتبار سے بڑے فضائل کا مجموعہ ہے. اور قرآن مجید میں سورہ فجر میں جو اللہ نے فرمایا والفجر والیالی عشر، تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد ذوالحج کی 10 راتیں جن کی قسم اللہ نے کھائی. تو بہرحال بہت سے اعتبار سے یہ ماہ مبارک ہمارے لیے فضیلت والا ہے. جہاں تک نحوست کا تعلق ہے تو یاد رکھیے کسی نہ دن میں نحوست ہے، نہ وقت میں نحوست ہے، نہ مہینوں میں نحوست ہے، بلکہ یہ ساری نحوستیں ہماری اعمال میں ہیں. اگر اعمال ہمارے خراب ہیں، برے ہیں، تو یقیناً اعمال کی نحوست تو ہوتی ہے، لیکن وقت میں کوئی نحوست نہیں. یہ سب اللہ کے پیدا کردہ ایام ہیں، پیدا کردہ مہینے ہیں، پیدا کردہ راتیں ہیں، اس لیے ان میں کوئی نحوست نہیں. البتہ ہمارے اعمال میں نحوست ہوا کرتی ہے، بعض اعمال کی نحوست سے بعض برائیاں جنم لیتی ہیں، بعض برائیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں، تو وہ ہماری نحوست. مختلف زمانوں میں مختلف مہینوں کو لوگ برا سمجھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں شوال کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اس ماہ مبارک میں شادی بیاہ نہیں ہوتے تھے. تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس سے اندازہ لگا لو کہ ماہ شوال میں میری شادی ہوئی، تو اس سے زیادہ برکت والا مہینہ کون سا ہو سکتا ہے؟ جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہو. تو یعنی ہر دور میں اس طرح کے توہمات میں لوگ مبتلا رہے اور اپنی طرف سے انہوں نے چیزیں ایجاد کی. کسی کو شوال کے مہینے میں نحوست نظر آئی، تو کسی کو سفر کے مہینے میں نظر آئی. اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارے یہاں آج بھی جو ہے وہ محرم کا مہینہ اور سفر کا مہینہ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے نحوست کے مہینے ہیں، اسی لیے شادی بیاہ کرنے سے اس میں گریز کرتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں. نہ محرم کا مہینہ نہ حسد کا مہینہ, نہ سفر کا مہینہ نہ حسد کا مہینہ, حتیٰ کہ یہ زکات کا مہینہ اس کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں کہ جی اس میں کوئی فضیلت نہیں اس لیے خالی کا مہینہ ہی, لیکن شرعاً ایسا کچھ نہیں. ہندوستان میں ہم لوگ جن کے ساتھ رہے ہندوؤں کے ساتھ, تو ان کے طور طریقے, ان کی رسومات, ان کی بود و باش ہم میں آ گئی, جو عقائد ان کے تھے. آہستہ آہستہ مسلمان ان کے ساتھ رہتے ہوئے بہت ساری باتیں مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی آ گئیں. چنانچہ بہت سی قومیں ہیں جن میں آج بھی شادی بیاہ میں ایسی رسومات انجام دی جاتی ہیں جو خالصتاً ہندوانہ ہے. ناریل پھوڑنے کی رسم یہ خالص ہندوانہ رسم ہے, اسی طریقے سے سہرا بندی کیا ہے, یہ سب خالص ہندوانہ رسم. تو شکر ہے بہت سی تبدیلیاں آ گئیں, ورنہ دولہا میاں کے گلے میں بھی ہار ہوتے تھے اور سہرا جو پہنتا تھا وہ, تو سہرا اس طرح سے اس کے چہرے پر آ جاتا تھا کہ اسے نظر کچھ نہیں آتا تھا. ایک سائڈ پہ ادھر سے ایک آدمی نے پکڑا ہوتا تو ایسے لگتا تھا کہ مرخنے بیل کو لے کے جا رہا ہے آدمی کہیں قربان گاہ میں, تو جس طریقے سے نظر نہیں آتا اندھے آدمی کو تو پکڑ کے لے جاتے ہیں, اس طریقے سے پکڑ کے دولہا میاں کو لے کے جاتے تھے. شکر ہے اللہ کا کہ علم آتا جا رہا ہے, تو بہت سارے جو ہے وہ رسومات, بہت ساری چیزیں الحمدللہ ہم سے ختم ہوتی جا رہی ہیں معاشرے سے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح عقائد اور عقائد پر جماؤ وہ عطا فرما دے. تو یہ ماہ ذی الحجہ جو اب شروع ہونے والا ہے, چونکہ یہ عنقریب ایک دو دن بعد شروع ہو جائے گا, اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مہینے کی فضیلتوں کو جانیں, خاص طور پر عشرہ ذی الحجہ, ذی الحج کے جو 10 دن ہیں ان کے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص بیان فرمائے. اس لیے اس سے پہلے کہ یہ ماہ مبارک شروع ہو ہمیں کچھ باتوں کا علم پہلے سے ہونا چاہیے. ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں, ایک حکم یہ بھی متوجہ ہوتا ہے ہماری طرف کہ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ چاند دیکھنے کے بعد اپنے سر کے بال, اسی طریقے سے جو ہے وہ غیر ضروری بال جو بھی ہیں وہ پہلے سے یعنی صفائی ستھرائی کر لیں, ناخن وغیرہ نہ کاٹیں, بال وغیرہ نہ کاٹیں. لیکن یہ عمل مستحب ہے, استحباباً ہے, واجب اور فرض نہیں. یہ میں اس لیے کہہ دیا کہ بعض لوگ اللہ کے بندے رہتے ہی ایسے ہیں کہ پتہ چلا کہ بغلوں میں ادھر ادھر بال ایسے یعنی جھاڑ جھنکار کی طرح ہے, تو پھر واجب ہے کاٹ. یعنی یہ صرف یہ سمجھ لینا کہ صاحب چونکہ میں قربانی کر رہا ہوں تو ایسا نہ ہو کہ قربانی تو کر رہا ہوں اپنی جگہ تو یہ بالوں کا کاٹنا یہ تو وجوبی ہے, 15 دن سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اور انسان کو صاف ستھرا رہنا چاہیے. لیکن بعض لوگوں کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ صفائی ستھرائی چھو کے بھی نہیں گزرتی, تو یہ بالکل ایسا ہی ہو جائے گا. ورنہ معاملہ کہ ایک صاحب نے دو آدمیوں نے جو ہے وہ پڑوسی کی مرغی چوری کی, پکڑ لی, اس کے بعد جو ہے وہ کھا گئے دونوں پکا کے, تو ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ بھائی تو نے تکبیر پڑھی تھی. اس نے کہا تکبیر پڑھنا تو بھول گیا میں. کہنے لگا آخر تو نے حرام کھلا دیا مجھ کو, اور یہ کہہ کہ الٹیاں کرنے لگا. یعنی حرام چوری کی مرغی اس کو حرام نظر نہیں آیا, لیکن تکبیر نہیں پڑھی چوری کی مرغی میں تو کہتا تو نے حرام کھلا دیا. تو یہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ بھائی چونکہ منع ہے بھائی بال کاٹنا تو لہٰذا بال نہ کاٹے, ایسا نہیں ہے. یہ حکم استحبابی ہے, اگر کوئی کاٹ لے گا تو خدا نے کہا قربانی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اس کا, لیکن بہتر اور افضل عمل ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اور اعمال کی بھی توفیق دی ہے تو یہ عمل بھی کر لیا جائے. تو بہرحال یہ عشرہ ذی الحجہ اپنے اندر بڑے فضائل رکھتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں کیے ہوا کوئی عمل صالح باقی دنوں کے مقابلے میں اس کی فضیلت اس جیسی فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی. یعنی ان دنوں میں جو عمل صالح بھی کیا جاتا ہے اللہ کے یہاں اس کی بڑی فضیلت. بعض صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاد کا عمل بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا؟ فرمایا کہ جہاد کا عمل بھی برابر نہیں ہو سکتا, الا یہ کہ آدمی اپنا مال اور جان دونوں لے کر نکلے اور مال بھی ختم ہو جائے جان بھی ختم ہو جائے تب تو فضیلت حاصل ہو سکتی ہے, ورنہ نہیں. اس سے اندازہ لگا لیجیے. ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو, اور خاص طور پہ آپ نے فرمایا کہ تسبیح, تکبیر, تحلیل اس مہینے میں کرو. تسبیح کا مطلب ہے سبحان اللہ کہنا, تو کثرت کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آدمی پڑھتا رہے. اسی طریقے سے الحمدللہ چلتے پھرتے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح اللہ اکبر یہ تکبیر ہے, اور تحلیل کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ, چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ آدمی چلتے پھرتے پڑھتا رہے بڑی فضیلت. ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم میں سے کون شخص ایسا ہے کہ جو احد پہاڑ کے برابر ثواب حاصل کر لیا کرے. صحابہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے, احد پہاڑ تو معمولی نہیں ہے, کئی میل میں پھیلا ہوا پہاڑ ہے وہ, تو اس جیسا عمل ہم کیسا کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہر آدمی کر سکتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا یہ احد پہاڑ سے زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے, ایک مرتبہ. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اللہ اکبر کہنا اور لا الہ الا اللہ کہنا یہ سب جو ہے وہ احد پہاڑ سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. یعنی بظاہر ہماری نگاہ میں تو لا الہ الا اللہ معمولی سا کلمہ ہے, لیکن معمولی کلمہ نہیں. رمضان المبارک میں نے یہ بات عرض کی تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی, یا اللہ مجھے کوئی ذکر اپنا بتا دیجئے, کلمہ تلقین فرما دیجئے تاکہ میں آپ کا نام لیا کروں. فرمایا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یا اللہ یہ تو عام سا کلمہ سب پڑھتے ہیں, مجھے کوئی خاص ذکر فرمائیے. فرمایا کہ موسیٰ یہ عام نہیں ہے, یہ خاص کلمہ ہے. بات یہ ہے کہ جو چیز ضرورت کی ہوتی ہے اسے ہم عام کر دیتے ہیں, جیسے ہوا ہم نے عام کر دی. ہوا اگر نہ چلے پریشانی کتنی ہوتی, سانس کے مریضوں کو کتنے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ بعض اوقات ایسی گھٹن ہوتی ہے کہ آدمی کا دم گھٹنے لگتا ہے. تو اس لیے اللہ نے ضرورت کی چیز کو عام کر دیا, چاہے وہ ہندو ہے, چاہے مسلمان ہے, چاہے عیسائی ہے, اللہ تعالیٰ سب پر ہوائیں چلاتے ہیں, سب اللہ کی اس فضا میں جی رہے ہیں, سکھ سے سانس لے رہے ہیں. تو اللہ نے جو عام ضرورت کی چیزیں تھیں اس کو عام کر دیا. اسی طرح فرمایا کہ دیکھو پانی ہے, پانی ہم نے عام کر دیا. یہ تو ہماری اپنی نحوست سے, میں نے کہا نا اعمال میں نحوست ہوتی ہے. بعض اوقات ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے, نعمت کی قدر نہیں کرتے, جس کے نتیجے میں وہ نعمتیں ہم سے چھین لی جاتی ہیں. ہم جب پانی ہوتا ہے تو کیسے وافر مقدار میں اس کو بہاتے ہیں, بے اندازہ اس کا استعمال کرتے ہیں, روڈوں پہ بہتا ہوا آتا ہے. ہمارے یہاں نل جو ہے پورے کھول دیے جاتے ہیں, وضو کر رہے ہیں تو اس میں ایک لوٹے کی جگہ 50 لوٹے پانی بہ جاتا ہے. یہ سب ہم کر رہے ہوتے ہیں. نتیجتاً وہ پانی جو بغیر پیسوں کے ہمیں حاصل ہوتا تھا, اب مہینوں میں 5-5-6-6 ہزار روپے بعض اوقات اس سے بھی زیادہ دے کر لوگ حاصل کرتے ہیں, اور نہیں ملتا پھر بھی. یہ سب اپنی نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں وافر مقدار میں عطا فرمائی ہیں چیزیں, اور پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے عطا فرما رکھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ موسیٰ جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں ہم نے لوگوں کے لیے عام کر رکھی, اس لیے کہ وہ ہیں ضروری. اسی طریقے سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ بھی ضروری چیز ہے, لیکن ہم نے اپنے فضل سے عام کر دیا ہے. حتیٰ کہ چھوٹا بچہ جب بولنا سیکھتا ہے تو سب سے آسان چیز جو اس کی زبان پہ جاری ہوتی ہے وہ لا الہ الا اللہ. بچہ اور چیزیں زبان پر لیتے ہوئے ذرا اس کو مشکل ہوتی ہے, لیکن لام ادا کرتے ہوئے اسے مشکل نہیں ہوتی. توتلا بھی ہے تو وہ بھی لام ادا کر لے گا. تو لا الہ الا اللہ تو بہرحال ضرورت کی چیز ہے. تو اس لیے اس کو حضرت موسیٰ کو بتانا یہ مقصد تھا کہ اس کو معمولی مت سمجھیے. اسی طریقے سے ہم لا الہ الا اللہ کو معمولی نہ سمجھیں, سبحان اللہ کہنے کو معمولی نہ سمجھیں, اللہ اکبر کہنے کو معمولی نہ سمجھیں, بلکہ بڑی اس کی فضیلت ہے. اور خاص کر دل سے اگر کسی نے کسی مرد کے کسی دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو بیڑا پار. ساری بدعمالیوں سے اگر ایک پلڑا بھرا ہوا ہو ہمارا, اور دوسری طرف صرف لا الہ الا اللہ اخلاص سے کہا ہوا وہ کلمہ اللہ تعالیٰ رکھ دیں, تو جہاں کلمہ طیبہ رکھا جائے گا وہ پلڑا جھک جائے گا. بظاہر تو معمولی سے مختصر سی ایک پرچی پہ لکھ دے لا الہ الا اللہ, اس کا وزن کیا ہوتا ہے, لیکن اللہ کے یہاں اس کا وزن ہے. بعض چیزیں ہماری نظر میں حیثیت نہیں رکھتی, لیکن اللہ کی نظر میں اس کی بڑی حیثیت. اس لیے میرے عزیزو یہ جو عشرہ ذی الحجہ آ رہا ہے اس میں تسبیح, تحمید, تکبیر, تحلیل چار چیزیں فرمائی. میں نے کہا کہ تسبیح کا مطلب سبحان اللہ, تحمید کا مطلب ہے الحمدللہ, اور تکبیر کا معنی اللہ اکبر, اور تحلیل کا معنی لا الہ الا اللہ. ان چاروں کلمات کا پڑھنا بڑی فضیلت رکھتا ہے. اس لیے اس ماہ مبارک میں خصوصیت کے ساتھ اس عشرہ ذی الحجہ میں اس کا اہتمام کیجیے, چلتے پھرتے ان کلمات کو پڑھتے رہیے. اسی طریقے سے آپ نے ایک رواج میں فرمایا کہ یہ جو کلمہ سبحان اللہ ہے اگر کوئی آدمی 100 مرتبہ کہہ لے تو اس کو ایسا ثواب ہے جیسے کہ اس نے 100 عربی غلام آزاد کیے اللہ کے راستے میں. 100 عربی غلام آزاد کرنا معمولی حیثیت نہیں. فرمایا کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنا ایسا ہے جیسا کہ 100 عربی غلام آزاد کرنا. اور 100 مرتبہ اگر کوئی الحمدللہ کہتا ہے تو یہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے 100 عربی گھوڑے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تیار کر کے دیے. بما ساز و سامان. اور اگر کوئی شخص اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو فرما ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کے راستے میں 100 اونٹ قربان کر دی. اب 100 اونٹ معمولی چیز تو نہیں بھائی. اسی طریقے فرمایا کہ جہاں تک لا الہ الا اللہ کا تعلق ہے یہ تو آسمان و زمین کے خلا کو بھر دیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے کلام کی باتوں پر اگر بھروسہ ہے تو یقیناً ایک مسلمان اس بھروسے کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ اس کو پڑھے گا کہ یقیناً اللہ کی نظر میں اس کی ایسی ہی حیثیت جیسے کہ بتلائی گئی. تو اس لیے ان کو معمولی مت سمجھیے. اس عشر ذی الحجہ میں خاص طور پہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تو پڑھ ہی لیجئے. چاہیں تو ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں. یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اسی طریقے سے ایک کلمہ ذکر آتا ہے لا الہ الا اللہ الحق الملک الحق المبین. مختصر تھا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. انشاءاللہ دنیا کی ساری ضرورتوں کے لیے کافی. آدمی 100 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کرے اور اللہ سے دعا بھی کر لے. انشاءاللہ مالی مشکلات تو اللہ نے چاہا تو ختم ہی ہو جائیں گی. تو جو لوگ چاہتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں مال کے لیے نہ پڑھا جائے. پڑھا جائے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کا نام زبان پر لانے کے لیے, اللہ کے ذکر کے لیے. مال تو اللہ تعالیٰ خود بخود عطا فرمائے. کھڑکی کھل جاتی ہے تو آواز تو خود بخود آتی ہے نا. آدمی ہوا کے لیے نیت نہ کرے بلکہ نیت کر لے اذان کی کہ بھائی اذان کی آواز آئے گی. ہوا تو خود بخود آئے گی جب آپ کھولیں گے. آپ نیت کریں یا نہ کریں, اگر ہوا چل رہی ہے تو کھڑکی سے ضرور آئے گی. اس کے لیے نیت کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں نیت سے آپ کو ثواب ملے گا بھائی, اس لیے ہے تاکہ اذان کی آواز گھر میں آ جایا کرے, میں اٹھ جایا کروں صبح کے وقت میں. تو یہ انشاءاللہ باعث اجر و ثواب. انما الاعمال بالنیات. سارا دار و مدار نیت اعمال کا نیتوں پر. نیت صحیح ہو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. اعمال صالحہ. اسی طریقے سے وہ لوگ جو خود صالح ہیں, جب اعمال صالحہ کی اہمیت ہے تو جو صالح لوگ ہیں ان کی اہمیت نہیں ہوگی, صالح عورت کی اہمیت نہیں ہوگی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امرأت صالحہ, نیک عورت اللہ کے یہاں بڑی یعنی اس کی حیثیت ہے, فضیلت ہے. اللہ سے اگر جن کی شادیاں نہیں ہوئی دعا یہ کریں کہ اللہ نیک صالح عورت عطا فرمائے. اسی طریقے سے خواتین جن کی شادی نہیں ہوئی وہ بھی دعا یہ کریں کہ نیک صالح مرد عطا فرمائے, کیونکہ نیک صالح ہونا بہت بڑی فضیلت کی چیز. اتفاق سے کل ہی میرے پاس ایک چیز آئی سعودی عرب سے, تو اخبار کی کٹنگ تھی وہ, اور ایک حقیقی سچا واقعہ انہوں نے ذکر کیا. اتفاق سے مجھے اس وقت بیان کرنا نہیں تھا, لیکن صالح عمل اور صالح مرد کا ذکر آ گیا اور صالح عورت کا, تو اتفاق سے ذہن میں آ گئی یہ بات. ایک شخص کا انتقال ہونے لگا یعنی موت اس کے آ گئی قریب. اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور بلا کر اس کو بتایا کہ دیکھو میں نے ایک شادی کی ہے فلپائن میں, مسلمان عورت ہے, میں نے شادی کی ہے لیکن یہ شادی خفیہ رکھی ہے, اب تک کسی کو بتایا نہیں, یہاں تک کہ اب میرا وقت آخر آ رہا ہے, لہذا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہاری وہ والدہ ہیں اور میں نے ان سے شادی کی تھی. تو مرنے کے بعد جہاں اوروں کو وراثت تقسیم ہو, اوروں کا حق ادا کرو, ان کا حق بھی ادا کرو, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تمہیں اس لیے میں نے بتایا تاکہ اس کا حق بھی شرعی طور پر جو بنتا ہے وہ اسے ملے اور حق جو ہے وہ نہ مارا جائے کسی. اور میں چاہتا ہوں تاکہ میں بری ذمہ ہوں قیامت کے دن. اس کا انتقال ہو گیا, عدالت میں وراثت کے لیے درخواست دائر کی گئی, والد کا انتقال ہو گیا لہذا تقسیم دولت کی جائے. اس بڑے لڑکے نے عدالت کے قاضی کو کہا کہ میری والدہ ہیں فلپائن میں اور میرے والد نے مرتے وقت یہ کلمات مجھ سے کہے تھے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری والدہ کا بھی حصہ اس میں رکھا جائے. تو قاضی نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم اس وقت تک اس کارروائی کو ملتوی کرتے ہیں جب تک کہ وہ خاتون فلپائن سے نہ آ جائے, لہذا اس کو بلوایا جائے. چنانچہ یہ لڑکا لینے کے لیے اسے گیا, دیکھا تو غریب خاندان کی عورت, گھر بھی بہت اچھا نہیں تھا, لیکن یہ دیکھا کہ نیکی ہے, عورت بھی باپردہ ہے, نیک عورت. بہرحال یہ انہیں لے کر یہاں پہنچے. پہنچنے کے بعد وراثت کی تقسیم کا معاملہ آیا. تقریباً 8,000 ریال, 8,800 یہ اتنے ریال جو ہیں وہ وراثت میں اس عورت کے حصے میں آئے. بہت بڑی رقم ہاتھ میں آ گئی, ہمارے حساب سے اربوں روپے. جب اس کو مل گئے باقی لوگوں کی وراثتیں بھی تقسیم ہو گئیں, تو اس عورت نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اسی شوہر کے بیٹے سے کہ میں چاہتی ہوں عمرے کے لیے جاؤں. چنانچہ اس نے عمرہ ادا کیا, عمرہ کے بعد کچھ دن رہ کر وہ واپس فلپائن چلی گئی. بات ختم ہو گئی, وراثت تقسیم ہو گئی. 4 سال کے بعد اس لڑکے کو خیال آیا کہ میں فلپائن جا کے اپنی ماں کا حال پوچھ لوں. بہرحال باپ کی بیوی تھی. یہ لڑکا کہتا ہے کہ میں 4 سال کے بعد فلپائن گیا, جب میں اس محلے میں علاقے میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ جو مکان جس مکان میں آیا تھا وہ اپنی جگہ ویسا کا ویسا ہی ہے, کوئی تبدیلی نہیں. اور جب میں گھر میں داخل ہوا تو اندر سے گھر بھی ویسے ہی تھا, کوئی تبدیلی نہیں. میں نے اس خاتون سے کہا جو میری ماں تھی کہ اتنا مال وراثت کو تمہیں ملا ہے, وہ مال کہاں گیا؟ کیا تم نے گم کر دیا؟ کیا کیا؟ اپنی حالت تبدیل نہیں کی؟ اس عورت کی آنکھوں سے آنسو نکلے, اس بیٹے کو کہا کہ کھڑا ہو میرے ساتھ چل. اس کو لے کے شہر کی طرف چلی. ایک بہت بڑا اسلامی مرکز تھا, اس کی تصویر بھی آئی ہے, بہت بڑا اسلامی مرکز تھا, وہاں لے گئی اور بیٹے سے کہا ارفع راسک, اپنا سر اٹھا اور دیکھ نام کیا لکھا ہوا ہے. دیکھا تو اس کے والد کا نام تھا, یعنی وہ مرکز اسلامی اس کے والد کے نام کا تھا, مسجد تھی وہ اس کے والد کے نام کی تھی. کہا کہ وہ میں نے سارا مال تمہارے والد یعنی اپنے شوہر کی طرف سے صدقہ کر دیا تاکہ ان کی آخرت بنے, اور صدقہ جاریہ کے لیے میں نے اپنے اوپر کچھ خرچ نہیں کیا. وہ شخص رو پڑا. خیر گھر واپس آیا, پھر اس کے بعد جب یہاں سے سعودیہ واپس آیا, اسے اپنے بھائیوں کو بلایا سب کو, اور اس عورت کا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ واللہ امرات صالحہ, یعنی نیک عورت کا ہونا کس قدر فضیلت کا ذریعہ ہے کہ وہ زندگی میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ وفادار رہتی ہے. اس عورت کی وفا کا ذکر کیا اور کہا کہ دیکھو مرنے کے بعد بھی اس نے میرے والد کے لیے کیا کچھ کیا اور ہم نے کیا کیا ہمارا وہ باپ تھا. سب بچوں کو حیا آئی, ان سب نے جو ان کے پاس مال تھا ملیون کے حساب سے خیر کے کاموں میں لگا. تو بات یہ ہے کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ نیک اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ. اسی طریقے سے اگر بیوی نیک ہے وہ بھی اپنے شوہر کے لیے اپنی اولاد کے لیے یقیناً وہ بھی نیکی کا ذریعہ ہے. تو بہرحال یہ واقعہ میں نے کل ہی اتفاق سے پڑھا اور بڑی یعنی مجھ پر رقت طاری ہوئی کہ واقعہ اس زمانے میں کون کسی کو دو پیسے خرچ نہیں کرتا کسی پر. یہاں تو اللہ معاف کرے مال حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی جانیں لے لیتے ہیں. بیوی ہے تو شوہر کو مار ڈالتی ہے, شوہر ہے تو بیوی کو مار ڈالتا ہے, اسی طریقے سے اولاد ہے تو باپ کو مار دیتی ہے. آج کل تو ایسے معاملات بھی ہو رہے ہیں, لیکن یہ معاملہ عجیب و غریب, ایک عرصے کے بعد اتنا یعنی اشار کا معاملہ اور اتنی محبت کا معاملہ اور اتنی وفا کا معاملہ بہت عرصے بعد میں نے پڑھا. بہرحال میں نے سوچا کہ آپ کو بھی ذہن میں ڈال دوں کہ واقعتا امرات صالحہ کیا چیز ہوتی. تو بات یہ ہے کہ جو آدمی نیک ہو یا مرد نیک ہو, اسی طریقے سے اولاد نیک ہو, اعمال نیک ہوں, تو کیا ہی بات ہے اسے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دن جو ایام آ رہے ہیں ہمیں عطا فرمائے ہیں. اب جس کا جی چاہے وہ مرد صالح بن جائے, امرات صالحہ بن جائے, اللہ تعالیٰ کے جو ہے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ان ایام کو گزارے. حدیث میں آتا ہے کہ ان 10 دنوں میں خاص طور پر 9 دن تک, یعنی عرفہ کیونکہ 10 تاریخ کا روزہ رہنا منع ہے, پہلی ذی الحج سے لے کے 9 ذی الحج تک ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے. یعنی ایک روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے. اور حدیث میں آتا ہے کہ 9 تاریخ کا جہاں تک روزے کا تعلق ہے یعنی عرفہ کا روزہ, فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کو معاف کر دوں. تو گویا کہ 2 سال. اور ہمارے حضرت مولانا صاحبان میں موسیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اس میں ضمنی طور پر یہ بات بھی بتا دی کہ 1 سال عمر بڑھ جائے گی, جب سال گزشتہ اور سال آئندہ کے گناہ معاف ہوں گے تو انشاءاللہ 1 سال کی ضمانت بھی مل جائے گی تمہیں زندگی. یہ ضمنی بات ہے, لیکن یہ قطعی بات نہیں, لیکن ضمنی طور پر سمجھ میں آتی ہے. تو بہرحال یہ فضائل ہیں اس کے, تو اس لیے ہمیں چاہیے ان فضائل کو حاصل کریں. اب بات میں نے جو شروع میں کی تھی, بال کاٹنا, ناخون کاٹنا, اصل میں ہمارے پر یہ کوئی اگر کاٹ لیں گے تو گناہ نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ حج جیسے کام میں مشغول ہیں, عمرے کر رہے ہیں, 8 ذی الحج سے پہلے پہلے تک عمرے کریں گے اور اس کے بعد پھر حج میں مشغول ہو جائیں گے, حالت احرام میں ہوں گے, تو ان کے لیے بال کاٹنا, ناخون کاٹنا, یہ سب چیزیں ممنوع ہوتی ہیں. تو اللہ کے جو بندے خاص عمل میں مشغول ہیں, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو بندے یہاں رہ رہے ہیں ان کو بھی اس میں سے حصہ مل جائے. تو ہمارے لیے کچھ نہ کوئی بتا دیا کہ تم بھی ان جیسی حیات بنا لو, بال بڑھ گئے حجامت نہیں کرائی, ناخون بڑھ گئے کٹائی نہیں 10 دن کے لیے, لیکن چاند رات کو یہ عمل کر لے پہلے ہی, بلکہ چاند جس دن ہونے والا ہو اس سے 1 دن پہلے آدمی جو ہے صفائی ستھرائی کر لے, ناخون وغیرہ کاٹ لے تاکہ بڑھ نہ جائیں بہت زیادہ. اب پتہ چلا 15-20 دن سے پہلے نہیں کاٹے, اب مزید 10 دن, یہ تو پھر مشکل ہو جائے گی. اس لیے پہلے سے صفائی ستھرائی اپنی کریں اور پھر اس کے بعد بے شک جو ہے وہ قربانی کے بعد جو ہے وہ بال کٹائیں اور ناخون وغیرہ کاٹیں. اسی طریقے سے اس عشرہ ذی الحجہ کی جو راتیں ہیں, ہر رات شب قدر کے برابر اجر و ثواب کے اعتبار سے. دیکھیے شب قدر کی رات یقینی نہیں, ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ 21 ہے یا 23 ہے یا 25 ہے یا 27 ہے یا 29, یا رمضان کی پچھلی رات میں آ گئی, یا پورے مہی سال میں کون سی رات واقع ہوگی پتہ نہیں چلتا. لیکن یہ تو متعین ہے ہر رات کا اجر و ثواب شب قدر کے برابر جاگنے کا, اس لیے ان راتوں کو معمولی مت سمجھیے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ عشاء سے لے کے فجر تک جاگتے رہو, اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے دیں کم از کم رات کے آخری حصے میں تو جاگ لیجیے, 4-4:30 بجے اٹھ جائیں, تازہ وضو کریں, قرآن مجید کی تلاوت, 2-4 رکعت تہجد, ذکر و اذکار, جو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں, اور پھر صدق و دل کے ساتھ اللہ سے دعا. دعا بڑی اہم چیز, ہم دعا سے بڑی غفلت میں ہیں, اللہ سے دعا نہیں مانگتے. ہم مانگتے بھی ہیں تو رسمی طور پہ ہم ہاتھ دھاتیا ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں, یعنی ایسے دل کے ساتھ نہیں مانگتے ہم کہ جو اطمینان قلب جس کو حاصل ہو, خشوع خضوع حاصل ہو, بلکہ ہمارا دل کہیں ہوتا ہے, آنکھیں کہیں ہوتی ہیں, دیکھ کہیں رہے ہوتے ہیں, سوچ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں, صرف ہاتھ ضائع ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ ایسے کر کے چلے جاتے, یعنی ایک رسم رہ گئی. رسم نہیں بلکہ اس دعا کے اثرات ہمارے چہرے پر ہوں, ہماری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں, دل میں رقت ہو, خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اور بعض اوقات سجدے میں جا کر اللہ سے رو رو کے دعا کریں. تو یہ راتیں جو آ رہی ہیں بڑی قیمتی راتیں, ان راتوں کو معمولی مت سمجھیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ سب کو بھی. اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے گھروں میں بھی اس کا چرچا کیجیے تاکہ گھر کی خواتین بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں, ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں. لازمی بات ہے کہ جن چیزوں کے ہم محتاج ہیں ہماری اہلیہ, ہمارے گھر والے وہ بھی محتاج ہیں, ہمارے بچے بھی محتاج ہیں, لیکن اگر انہیں پتہ ہوگا تو ہی کریں. ورنہ بعض اوقات میں نے دیکھا کہ مرد ہوں یا عورتیں گناہ کے کاموں میں کھلم کھلا گناہوں کے کاموں میں مشغول ہیں, لیکن کہتے ہیں میں نے کون سے گناہ کر لیے, کوئی گناہ کر لیا کیا میں نے, یعنی ناچ رہی ہیں, گا رہی ہیں, الٹے سیدھے کام کر رہی ہیں, لیکن کہتے ہیں میں نے, یہ کون سا گناہ کا کام ہو گیا. اللہ تعالیٰ معاف کریں, گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. آدمی گناہ کو گناہ سمجھے گا تو توبہ کر لے, لیکن گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے توبہ کیسے کریں گے بھائی. ایک آدمی کو ایک بیماری ہے, کہتا مجھے کوئی بیماری نہیں, تو وہ کیا علاج کرے گا. لیکن جو آدمی سمجھتا ہے کہ واقعی مجھے بیماری ہے, اس کا وہ علاج بھی کرے گا, اس کے لیے فکر مند بھی ہوگا. اس لیے میرا جی, تو بیماری کو بیماری سمجھیے, گناہ کو گناہ سمجھیے. دیکھیے ہم میں سے کوئی دودھ و دھلا نہیں ہے, دودھ کا دھلا ہوا کوئی نہیں ہے. ہم میں سے ہر شخص گناہ گار بھی ہے, خطا کار بھی ہے, بس اللہ تعالیٰ سب کی پردہ پوشیاں فرمائے. لیکن گناہ کو گناہ تو سمجھیے, ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو اس کا اقرار بھی کیجیے, یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف فرما دیجیے, نیکی کی توفیق عطا فرما دیجیے, کوئی حرج کی بات نہیں. گدھے گناہ نہیں کرتے, جانوروں سے نہیں ہوتے, مکلف تو ہم ہیں, گناہ بھی ہم سے ہی ہوں گے, ہو جائیں تو معافی مانگ لیجیے. لیکن جب معافی مانگیں تو صدق دل کے ساتھ مانگیں, اخلاص کے ساتھ مانگیے, پھر ہو جائے پھر معافی مانگیں گے. حدیث میں آتا ہے دن میں 70 دفعہ بھی اگر تم سے غلطی ہو جائے, ہمیشہ صدق دل سے توبہ کر لو, انشاءاللہ اللہ تعالی ہر دفعہ معاف فرما دے گا. اور فرمایا کہ 70 دفعہ بھی اگر کوئی معافی مانگتا ہے سچے دل سے تو یہ اصرار کرنے والوں میں سے نہیں ہے. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون, جانتے بوجھتے وہ گناہ نہیں کرتے. تو اللہ تعالی نے ایسے آدمیوں کو فرمایا کہ اصرار کرنے والا نہیں ہے یہ, بس ہو جاتا ہے. ایک آدمی نے توبہ کر لی, جب توبہ کر رہا ہے بڑے سچی نیت سے دل سے کی کہ انشاءاللہ میں ویسا کام نہیں کروں گا, لیکن وقت آیا گناہ ہو گیا پھر ہو گیا. لیکن گناہ کو گناہ سمجھیے, انشاءاللہ اگر گناہ کو گناہ سمجھیں گے تو توبہ کی توفیق بھی ہو جائے گی. اور یاد رکھیے اپنے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے. اللہ سے تعلق مضبوط کیسے ہوگا؟ اللہ کے ذکر کرنے سے, اللہ کو یاد کرنے سے, قدم قدم پر یاد کیجیے. جو معاملات واقعات ہمارے سامنے پیش آتے رہتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کو یاد کیجیے. حتیٰ کہ اگر کوئی شخص آ رہا ہے آپ کا دشمنی ہے, لازمی بات ہے کہ وہ اچھی بات بھی کہہ سکتا ہے برا بھی کہہ سکتا ہے, سامنے سے آ رہا ہے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کر لیا اللہ اس کے شر سے بچائیے, کوئی شر کی بات نہ ہو. کوئی آدمی بھاگا ہوا آپ کی طرف آ رہا ہے, چاہے وہ دوست ہے, دعا کر لیں یا اللہ خیر کے ساتھ آ رہا ہو, تو ہو سکتا ہے وہ شر کی خبر لائے. اس لیے اللہ سے فوراً ہمارا تعلق اللہ سے ایسا مضبوط ہونا چاہیے. ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہی سکھایا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں, ایک مسئلہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, ابھی وہ اتنی ہی بات کہہ رہا ہے, آپ فوراً ڈائریکٹ تعلق قائم کیجیے اللہ سے کہ یا اللہ یہ پتہ نہیں کیا پوچھنے والا ہے, جلدی سے میری رہنمائی فرما دیجیے, جو پوچھنا چاہتا ہے میرے دل میں ڈال دیجیے. بس ایک لمحہ لگے گا اللہ سے آپ کا ہاٹ لائن پر رابطہ قائم ہو جائے. اتنا زبردست ہمارا رب ہے, ایک لمحے کے اندر آنے واحد کے اندر ہم سے رابطہ کر لیتا ہے, بشرطے کہ ہم اللہ سے رابطہ کریں. اللہ تو موجود ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں انسان کی, لمحہ بھی نہیں لگتا اللہ سے رابطہ کرنے میں, لیکن بشرطے کہ یہ چیز ہمیں مستحضر ہو. قدم قدم پر کوئی بات بھی, میں جا رہا ہوں جلدی آ جاؤں گا, اتنا کہہ دینا کافی نہیں کہ انشاءاللہ جلدی آ جاؤں, انشاءاللہ بھی کہی ساتھ میں, انشاءاللہ یہ کام میں کر لوں گا, یہ عزم کے منافی نہیں ہے. انشاءاللہ کہہ دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اصل بھروسہ تو اللہ پر ہے, ارادہ تو ہمارا ہے کہ ہم ایسا کریں گے, لیکن ہمارے ہم کیا ہمارے ارادے کیا, ہم جانا چاہتے ہیں لیاقت آباد پہنچ جاتے ہیں نیو کراچی, جیسے رکشے والے کو کہو نیو کراچی جانا, کہتے میں تو کورنگی جا رہا ہوں, اس کو کورنگی کو کہو کہ تو اورنگی جا رہا ہوں, جہاں آپ جانا چاہتے ہیں جاتا ہی. تو بات یہ ہے کہ ہمارے ارادے تو ایسے ہی, صبح کچھ ہوتے ہیں شام کو کچھ ہوتے ہیں, تو اس لیے ہم تو ارادہ کچھ کرتے ہیں, ہونے والا کچھ ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بھائی آج صبح جو ہے اپنے مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے, پتہ چلا رات ہی کو انتقال ہو گیا, ہمارا ارادہ کہاں رہا, ٹوٹ گیا. وہ تو ایک بزرگ نے فرمایا کہ عارف تو ربی بفسخ العزائم, غالباً سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, عارف تو ربی بفسخ العزائم, میں نے اپنے رب کو ارادوں کے فسخ ہو جانے سے پہچانا. میں کچھ اور ارادہ کرتا ہوں, میرے رب کا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے. میں سامنے جانا چاہتا ہوں, کوئی طاقت ہے جو مجھے ادھر لے جاتی دوسری طرف. بعض اوقات انسان کہتا ہے میں تو وہاں جانا چاہ رہا تھا لیکن پتہ نہیں کیا ہوا ادھر سے میں ادھر آ گیا, ایسا بھی ہوتا ہے. تو بات یہ اللہ کو, اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قوی کیجئے, اور اللہ سے تعلق قوی ہونے کا ایک ذریعہ اللہ کا ذکر ہے. یہ جو عشرہ ذی الحجہ آ رہا ہے اس میں خوب کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کیجئے. اللہ کو یاد کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرے گا. حدیث میں آتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو, فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, تم انسانوں میں یاد کرو گے میں فرشتوں میں یاد کروں گا. اور فرشتوں میں اللہ کیسے یاد کرتے ہیں کہ دیکھو فرشتوں, تم نے اعتراض کیا تھا نا اس انسان کو پیدا کرنے پر, دیکھو کیسے میری عبادت کر رہا ہے, کیسے میرے احکام پر عمل کر رہا ہے. اب کتنے اللہ کے بندے قربانی کر رہے ہیں, ہزاروں روپے لگاتے ہیں قربانیوں پر, اللہ کی رضا کے لیے کیجیے, خالص اللہ کی رضا کے لیے, دکھلاوا نہ ہو, ریاکاری نہ ہو, یہ مقصد نہ ہو کہ لوگ بولیں گے جی اتنے مہنگا جانور خرید کے لایا. اتفاق سے آج ہی سعودی عرب سے میری بات چیت ہوئی ایک صاحب سے, تو قربانی کے سلسلے میں کچھ بات ہوئی تو مجھے انہوں نے پوچھا کہ یہاں بکرا کتنے کا مل جاتا ہے. میں نے کہا آپ کی جیب میں جتنے پیسے ہیں اتنے کا ملے گا, اگر آپ 10,000 کا چاہیں گے تو مل جائے گا, 20 کا چاہیں گے 20 کا بھی مل جائے گا, 50 کا چاہیں گے 50 کا, لاکھ کا چاہیں گے لاکھ کا, 2 لاکھ کا, 10 لاکھ کا بھی بکرا ہے. چلنا ہمارے یہاں تو 1,000 ریال سے اوپر کا نہیں ہوتا. کیسے ہی اچھے سے اچھا بکرا لے لیں, اس کی قیمت جو ہے وہ 600 سے لے کے 1,000 ریال تک ہے, اس سے اوپر نہیں. یعنی ایک ان کے ہاں ایک خاص چیز ہے. اور آج اتفاق سے میرے پاس وہ بکروں کی تصویریں بھی وہاں کی آئیں دمبے, مختلف جو ہے وہ بڑے خوبصورت دمبے. تو انہوں نے پوری بھیجی میرے پاس کہ دیکھیں, اور ماشاءاللہ اتنے خوبصورت دمبے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا. ہر اعتبار ہر اعتبار ہمارے یہاں کے دمبوں کا مقابلہ نہیں, اتنے عمدہ دمبے. اور اس میں خروف فلاں, خروف حریرہ, خروف بریر, مختلف ان کا نام باقاعدہ الگ الگ ہے سب کے. اس کا نام یہ, اس کا نام یہ, اس کا نام یہ. بکرا صرف ایک قسم کا ہے, اور دمبے جو ہیں میرے خیال وہ 7-8 قسم کے انواع ہیں. کسی کی چکی بالکل گول ہے, اور کسی کی بہت ہی خوبصورت ہے لیکن نیچے پاؤں تک لٹکی ہوئی, نیچے تک لیکن ہلکی, بھاری ایسی نہیں کہ چل نہ سکے. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو وہاں ایک کنٹرول ہے ہر چیز پر. اس کنٹرول کی وجہ سے لوگ آپے سے باہر نہیں ہوتے. اور پھر ایک طریقہ کار ہے, انہوں نے جانوروں کے لیے منڈی بنائی ہوئی, وہاں جائیے وہیں ذبح کرائیے, گوشت تھیلے میں لے کے آ جائے. خیر یہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ بقرعید کا مزہ تو ہمارے یہاں ہی ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک روح ہے کہ جانور کو کچھ دن پالو بھی, اس سے محبت بھی پیدا ہو, جب وہ ذبح ہو تو ہماری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو, کیونکہ جو بچے کی طرح کسی کو پالا جاتا ہے. آپ نے اگر پہلے زمانے میں تو ایسے ہوتا تھا, اب چونکہ لوگ بےچارے فلیٹوں میں رہتے ہیں, وہ پال نہیں سکتے, رکھ نہیں سکتے, یعنی بعضوں کی خواہش بھی ہوتی ہے لیکن ممکن نہیں ان کے لیے. اب تو بےچارے مردے کو نہلانا بھی مشکل ہوتا ہے, کہتے ہیں یار کہیں باہر کوئی جگہ ایسی بن جائے کہ جہاں پر مردے نہلا دیا کریں, پلیٹ چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں, یہاں کہاں نہلائیں گے, وہ مشکل ہوتی ہے. وہاں یہاں کئی لوگ آتے ہیں بےچارے, تو جہاں مردے کو نہلانا مشکل ہو وہاں بکرے پال کیا پالے گا آدمی, دمبے کیا پالے گا. اور پھر یہ کہ آج کل انسان اپنا رزق پورا کر لے, کھلا پلا دیا اولاد کو, یہی بہت ہے. ہر چیز ہمارے یہاں جو طوفان ہے مہنگائی کا لحاظ باللہ, وہ اپنی جگہ پر. خیر بات کہیں سے کہیں نکل رہی. جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اخلاص کے ساتھ آپ کیجئے, اللہ کے ہاں اخلاص کے ساتھ ایک ٹیڑھی پیسہ خرچ کیا ہوا اس کی حیثیت ایسی ہے کہ کوئی اخلاص کے ساتھ 1 ارب روپے خرچ کرے تو عرب والا عرب خرچ کرے گا, جو بےچارہ ایک ٹیڑھی خرچ کر سکتا اس کے لیے ایک ٹیڑھی 1 ارب ہے. اللہ کے ہاں دونوں برابر اخلاص کے اعتبار, اس لیے اس پر مت جائیے. باقی یہ کہ یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ جانور صحت مند ہو. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہو تو ہم سے کہتے ہیں بھی تم اپنے اپنے بیٹے قربان کرو. اللہ نے یہاں بھی کرم فرمایا کہ ہم سے ہمارے بیٹوں کی قربانی نہیں مانگی, بلکہ اس کی جگہ جنت سے مینڈا بھیج دیا, دمبا بھیج دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو انہوں نے ذبح کیا. تو ہم اسی کی یاد میں یہ قربانی کرتے ہیں. اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہر آدمی جو قربانی کرے گا وہ اپنی مالی استطاعت کے مطابق کرے گا. یعنی صاحب نصاب ایک گھر میں اگر 10 آدمی ہیں تو 10 قربانیاں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک بڑا گھر کا جو ہے بڑا اس نے ذبح کر لیا باقی سب کا ادا ہو گیا, ایسا نہیں. بیوی کے پاس اگر زیور ہے تو اس پہ قربانی الگ ہے, شوہر کے پاس اگر پیسے ہیں صاحب نصاب ہے تو اس پر الگ ہے, اولاد اگر آپ کی 4-5 ہیں ان کے پاس صاحب نصاب ہیں, ان کی کسی کو انگوٹھی مل گئی سونے کی پہننا تو حرام ہے مرد کے لیے, لیکن اگر اس کے بعد ہے 1-2 تولے کی سونا تو صاحب نصاب تو ہو گیا. تو ہر ایک کی قربانی الگ. تو ایک تو یہ کہ اخلاص کے ساتھ, یہ ٹھیک ہے کہ آپ مہنگا جانور نہ لیں, 1 لاکھ روپے کا بکرا نہ خریدیں بھائی, گائے خرید لیں. جو بھی کم سے کم بعض اوقات بڑا جانور لیں گے تو وہ لاکھوں کا آتا ہے, لیکن اگر چھوٹا موٹا لے لے تو 40-50 میں مل جائے گا ان شاء اللہ, 7 حصے تو اس میں ہو ہی جاتے ہیں. تو بات یہ ڈھونڈنے والے کو سب کچھ مل جاتا ہے, تھوڑی سی محنت تو ہوتی ہے, لیکن جیسا جانور آدمی چاہے کسی نہ کسی طریقے سے بہرحال مل جاتا ہے اس کو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان ایام کو ہمارے لیے باعث فضیلت بنا دیا ہے, اس لیے کہ ہم اس میں قربانی بھی کرتے ہیں. تو جان سے عبادت, مال سے عبادت, آبرو سے عبادت, یہ ذی الحجہ کا عشرہ ایسا ہے, عشرہ ذی الحجہ ایسا ہے کہ اس میں لوگ مال سے بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. جو قربانی کر رہے ہیں یہاں رہتے ہوئے وہ مال سے عبادت کر رہے ہیں, جو ذکر و اذکار کر رہے ہیں وہ بھی عبادت کر رہے ہیں, جو آبرو کی یعنی وہاں حج پہ جا رہے ہیں تو اپنے جسم کو ننگا کیا, ماں بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں, شیخ الحدیث صاحب ہیں وہ آگے دوڑے ہوئے جا رہے ہیں. بعض لوگ کپڑے اتارنے کو جو ہے وہ اپنے لیے بڑی انسلٹ سمجھتے ہیں, لیکن وہاں پر حکم یہ ہے طواف کے دوران پر کاندھا کھول لو بھائی, کاندھا کھول کے جا رہے ہیں. بعض کو اس میں بڑا وہ آتا ہے کہ صاحب وہاں پر اکڑ کر چلنا پڑ رہا ہے. مطلب سب چیزیں جتنی بھی جتنے بت ہیں ان کو پاش پاش کر دیا جاتا ہے, تو وہاں آبرو سے بھی عبادت ہو رہی ہے, مال سے بھی عبادت ہو رہی ہے, اور جو ہے وہ سب چیزوں سے عبادت ہو رہی ہے, جانی مالی آبرو سب چیزوں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تھے, اللہ نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا لائے ہمارے لیے, آپ نے کیا فرمایا, التحیات للہ والصلوات والطیبات, اے اللہ میری قولی فعلی بدنی ظاہری باطنی ساری عبادتیں آپ کے لیے, یہ میں تحفہ لایا ہوں آپ کے لیے. تو ہم بھی جو عبادت کرتے ہیں اس ماہ مبارک میں, خاص طور پہ عشرے میں, جو لوگ حج میں ہیں وہ مال سے بھی قربانی بھی کر رہے ہیں, مال خرچ کر کے گئے ہیں وہاں جا کے جو ہے ابرو سے بھی عبادت کر رہے ہیں, ہر اعتبار سے ان کی عبادت, جو یہاں پر قربانیاں کر رہے ہیں وہ مال سے قربانی کر رہے ہیں, تو ہر اعتبار سے. پھر اس کے بعد ذکر و اذکار ہو رہا ہے, یہ جانی عبادت, روزے رکھ رہے ہیں جانی عبادت. اس عشرہ ذی الحجہ میں جمع ہو جاتی ہیں ساری عبادتیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی فضیلت رکھی. تو یہ ایام اب شروع ہونے والے ہیں, چاند دکھنے ایک دو روز میں انشاءاللہ نظر آ جائے گا, تو یہ ایام شروع ہو جائیں گے. تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان ایام میں, یعنی ہم دنیا کے لیے بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں, جی ضرور بھاگو دوڑو جائز حدود میں, لیکن اپنی آخرت بنانے کی بھی فکر کرنی چاہیے اور اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ پھر اللہ نے چاہا تو سارے فضائل ہمیں حاصل ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان ایام کے فضائل نصیب فرمائے, جو احکام ہیں اللہ اور رسول کے ان احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں ایام تشریق بھی ہیں, جب آپ 9 تاریخ کو 9 ذی الحج میں آئیں گے تو ہر نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو دیکھیے آپ اللہ کا نام بھی بلند آواز سے لے رہے ہیں, ادھر حاجی صاحبان لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو یہ غلغلہ ہے, ذوق و شوق ہے عبادت کا, اللہ کے نام کو بلند کرنے کا, جو ہم لے رہے ہیں نام لے رہے ہیں اللہ کا اور ذوق و شوق سے لے رہے ہیں, انشاءاللہ اسی کے نتیجے میں اللہ تعالی ہمیں نوازیں گے. اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور ان ایام کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ہم سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ, جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے آپ جانتے ہیں اے اللہ, جو بھی دعائیں ہیں جو بھی حاجتیں ہیں جو بھی ضرورتیں ہیں, اپنے فضل خاص سے سب کی جائز حاجتوں کو ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے. ہم میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, کسی کے آگے رسوا نہ فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. ہماری مسجد کے ایک نمازی ہیں افتخار چشتی صاحب, ان کی اہلیہ کے گھٹنوں کا آپریشن غالباً کل یا آج ہوا ہے, دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ اسے کامیاب بھی فرما دے اور جلد از جلد انہیں صحتیابی بھی عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.